دل سخت ہو جاتے ہیں، ثم قست قلوبکم. تو اس میں ایک سبب انہوں نے جو لکھا ہے کہ اہم سوچ یہ ہے کہ بڑی برائی سے بچنا ضروری ہے اور چھوٹی برائیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن چھوٹی برائیاں جو ڈٹائی کے ساتھ کی جاتی ہیں دل پہ چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے ڈالتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. راکس کی مثال دے کر بہت عمدہ بات انہوں نے کی کہ اگر غور کیا جائے تو راکس جو ہیں وہ کس چیز سے بنتی ہیں. کہتے کہ نیچرل پروسیس آف راک از میڈ بائی دا لیئنگ آف سوائل، ڈسٹ، گرینز، فاسلز، لیئر اپون لیئر. یعنی کہ راک کس طرح ہوتی ہے؟ ایک لیئر کے اوپر ایک لیئر. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے دل بھی جو ہوتے ہیں ان پر بھی درد پڑتی ہے، پھر مٹی، پھر حسد، پھر بغض، تعصب، برے برے جذبات. جب ہم ان کو صاف نہیں کرتے تو لیئر پہ لیئر بنتی چلی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک راک کی طرح، پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ثم قست قلوبکم کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ لوہے کا زنگ دور کرنے کا طریقہ تم کو معلوم ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ قرآن کثرت سے پڑھا جائے اور موت کو یاد کیا جائے. جو شخص بھی اپنی موت کو یاد کرے گا اس کا دل نرم ہوگا، اس کو یاد آئے گا کہ میں بہت جلد یہ سب کچھ چھوڑ کے جانے والا ہوں. اس لیے کسی بھی چیز پر مان اور تکبر کس لیے جبکہ ہر چیز مجھ سے جانے ہی والی ہے. اور قرآن کا پڑھنا، سننا، قرآن کی مجلسوں، ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہونا، یہ دلوں کے نرم اور دلوں کے چمکنے کا ذریعہ ہے. اور دل نرم ہو، دل چمکدار ہو تو باقی تمام جسم پر وہ چمک آ جاتی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہوا تو سارا جسم صالح، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. تو دل کی اصلاح اور دل کا علاج اور دل کا حسین ہونا اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا یہ نہایت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو اپنی جسمانی بظاہر فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، مگر دلوں کے بارے میں غافل ہوتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو ہمیں اس چیز میں بیلنس رکھنا ہے، جسمانی فٹنس بھی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلبی فٹنس کا بھی اہتمام ضروری ہے. جیسے اور بہت سی ایکسرسائزز ہم کرتے رہتے ہیں جسمانی فٹنس کے لیے، ایسے ہی دل کی فٹنس کے لیے بھی ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا، ایسی جگہوں پہ جانا جہاں دل دھل جائے، صاف ہو کر آئے، یا ڈرائی کلین ہو جائے یا کچھ اور اسی طرح کا آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ان سنگ دل لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. افتطمعون، کیا بھلا تم تما رکھتے ہو، امید رکھتے ہو؟ تما کا معنی ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، پازیٹو امید کے معنی، رجا کے معنی میں بھی آتا ہے. کیا تم امید رکھتے ہو، ایؤمنو لکم، کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، یہ سنگ دل لوگ تمہاری بات مان جائیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے. وقد کان فریق منہم، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے، یعنی ایک گروہ کیوں کہا گیا، مراد علماء بنی اسرائیل، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتا ہے، اس کو پہنچ رہا ہے کہ قرآن میں کیا اتر رہا ہے، ان کی کتاب مراد ہے. یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، مراد تورات ہے. ثم یحرفونہم، کلام اللہ سے مراد یہاں تورات، زبور، انجیل ہے، اگرچہ قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتا، پھر کیا کرتے؟ ثم یحرفونہم، پھر اس میں تحریف کر دیتا. تحریف لفظی اور معنوی تبدیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف سے ہے، حرف بدل دینا اور حرف کا معنی بھی بدل دینا، حرف آگے پیچھے بھی کر دینا. ثم یحرفونہ، پھر تحریف کر دیتا ہے اس میں. من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ بھی لیا اس کو. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ کوئی آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے، لیکن وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان کے مفادات پہ زد نہ پڑے، یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیا کے فائدوں کی خاطر ان کے علماء کیا کرتے؟ کلام الہی کو بدل دیتے، جیسے اقبال نے بھی کہا نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو یہود بھی یہی کچھ کرتے رہے. فرمایا یہ تمہاری کتاب کیسے مانیں گے، انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا، اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، اور پھر تبدیلی کرتے کرتے جب حق ان سے گم ہو گیا، ایسی دلدل میں جا پھنسے کہ جس سے باہر نکلنا مشکل ہے. انہیں کہاں سے اہدنا الصراط المستقیم کی توفیق ہوگی، اسی لیے تو مغضوب علیہم ہو گئے. خرابی کی جڑ یہ ہے، اصل بیماری یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی. تو جو ہدایت کا سورس ہے، اگر اسی کو ختم کر دیا جائے، اسی کو بگاڑ دیا جائے، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ آج کل صحت کی خرابی کی شکایت کرتے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت بنیادی وجہ غذا کا خالص نہ ہونا ہے. اور بھی وجوہات ہیں، کیونکہ غذا کا خالص نہ ملنا، پوری ڈائٹ کا نہ لیا جانا، کیونکہ جو کچھ لیتے ہیں اس میں وہ ہوتا نہیں، اور بہت کچھ خرابیاں ہیں. دودھ نہیں خالص ملتا، پانی سب سے سستی چیز ہے، وہ نہیں خالص ملتا، اسی میں بہت سی بیماریوں کے اسباب موجود ہیں. آٹا خالص نہیں ملتا، اور ہر چیز کے اندر ملاوٹ. تو جب ہماری بنیادی غذا خالص نہ رہی، تو ہماری جسمانی صحت بگڑ گئی. بالکل اسی طرح جب دینی غذا، اس کے اندر ملاوٹ ہو جائے، تو روحانی صحت، ایمانی صحت ختم ہو کر رہ جاتی. ان کے بگاڑ کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی غذا یعنی اپنی کتاب کو بگاڑ لیا تھا، اللہ کے اصل حکم کو کچھ سے کچھ کر دیا، دین کو دنیا کے مفادات کے تابع کر لیا. جنہوں نے اپنے دین کا یہ حال کیا، وہ باہر سے آنے والے دین کے ساتھ کیا کریں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، یعنی ان کے علماء، عوام تو نہیں، علماء اللہ کا کلام سنتے ہیں، یعنی پڑھتے پڑھاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اس کو سوچ سمجھ کے اپنے فائدے نکالنے کے لیے اس کو بدل ڈالتے ہیں. وہم یعلمون، ان کو پتا بھی ہے کہ کہاں کہاں کیا تبدیلی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. آج ان کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر اصل کا حصہ بہت کم نظر آئے گا، اور بہت سی چیزیں انہوں نے کتاب کے اندر شامل بھی کر لی، اور بہت سی چیزیں نکال بھی دی، اور اب تک ان کی کتاب کا ہر سال نیا ورشن آتا ہے. اگر آپ کو کبھی بائبل کو کوٹ کرنا ہو، تو آپ کو سات ورژن دینا ہوگا کہ کون سے ایئر کا، کیونکہ ہر سال کچھ اب تک تبدیلی ہو رہی. جب دیکھتے حالات بدل گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بدلیں، کتاب کو بدل ڈالتے ہیں. اچھا، ان کی ہیلا سازیوں میں جیسے انہوں نے وہ کی تھی نا، آج تک یہ ہیلا سازیاں کرتے ہیں اور کتاب کو بدل دیتے ہیں، احکام کو، کبھی احکام کو بدل دیتے ہیں، کبھی اس پر عمل کے طریقے کو بدل دیتے ہیں. مثلا آرتھوڈاکس یہود کا یہ نظریہ ہے، یا ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، کہ عورتیں اپنے بال مردوں کے سامنے نہ کھولیں. ان کے ہاں بھی حرام ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کی عورتوں نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کیا ہیلا سازی کی؟ کہ اپنے پورے بال شیو کر ڈالیں، پورے کے پورے ختم، اور بہترین سے بہترین وگز لے کر اپنے چہرے کے مطابق اور اپنی سلیکشن کے مطابق ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ان کے اس آرتھوڈاکس فرقے کی اکثریت خواتین کی حجاب کا یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے کہ اللہ نے منع کیا بال نہ دکھاؤ، اچھا بال اڑا دو سارے اور دوسروں کے بال لگا لو، وہ نیچر تو نہیں بدلی نا. یہی لا سازی. آج بھی ہو رہی ہیں. تو جو لوگ اللہ کے احکام میں ہیلا سازیاں کریں اور اپنی کتاب بھی بدل ڈالیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, وہ بھلا دین اسلام جو ان کی خرافات اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو قبول کرنے سے تو وہ اب تک جو اتنی محنت بیچاروں نے کی دین کو بدلنے کی, وہ ساری محنت اکارت جاتی ہے. وہ اتنی کچھ جو تبدیلیاں کی اللہ نے آ کے وہ سب کو قرآن کی شکل میں سب غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصل دین کو اجاگر کر دیا. اصل ہی سے تو بچ رہے تھے, پھر اصل کو کیسے لیں گے؟ اچھا, ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتی ہوں. ان کی کتاب کی تبدیلیوں کا جائزہ جو انہوں نے خود لیا, اس میں کتاب ہے ایمرجنس آف اسلام ڈاکٹر حمید اللہ کی. اصل میں ان کے لیکچرز تھے جو کتابی شکل میں پہلے اردو میں آئے خطبات بہاولپور کے نام سے, پھر اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ, وہ دونوں چھپ چکے ہیں آئی آر آئی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے. بہرحال اس میں پیج 19 پر یہ واقعہ موجود ہے اردو ورژن میں کہ جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں, اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں, لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے وہ مکمل ہو کہ ادھورے سب کو جمع کر لیا جائے, یعنی یونانی زبان کی پرانے ترین نسخوں کو جتنا بھی اویلیبل ہو چاہے وہ پوری کتاب ہو چاہے تھوڑی جمع کر لیے جائیں. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے سب کو جمع کر لیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم کولیشن یعنی کمپیریزن کیا گیا, یعنی ایک نسخے کو ماسٹر کاپی بنا کے پھر باقی نسخوں کو اس پہ پرکھا گیا کہ ماسٹر کاپی سے کتنے مختلف ہیں. اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کہ کوئی 200,000 اختلافی روایات ملتی ہیں, یعنی تحریف کی حد ہو گئی. ان کی کتاب میں 200,000 اختلافی روایات, ایک نسخہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ تیسرا کچھ چوتھا کچھ. اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 1/8 نہایت اہم ہے, یعنی 200,000 میں سے 1/8 حصہ جو ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے تبدیلی کا. یہ انجیل کا قصہ ہے. غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے بارے میں حسد پیدا ہوا. جرمنی میں ہی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا, قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے خرید کر فوٹو لے کر جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا, جن میں یہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ, جب میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹسل PRETZL پریٹسل پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن پاک کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا, یعنی ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے کہ پرسنلی مجھے بتایا کہ اس وقت یعنی 1933 میں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخے ہیں, 42,000 یعنی اصل یا ان کی فوٹو کاپی, اور مقابلے کا کام جاری ہے, یعنی کمپیریزن کمپیئر کیا جا رہا ہے, کولیشن کی جا رہی ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت, اس کا کتب خانہ, عملہ, سب کچھ برباد ہو گیا, لوگ بھی, کتابیں بھی, عمارت بھی, سب ملیا میٹ. لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی. اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا, لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلافات روایت ایک بھی نہیں. قرآن کے نسخوں میں جو کمپیریزن کا کام ہوا انہوں نے کیا, کوئی مسلمان اس میں شامل نہیں تھا. 42,000 نسخے جمع کر کے اس کی رپورٹ جو عارضی چھپی کیا تھی, ایک بھی اختلافی روایت. ہاں کتابت کی غلطی ہے, کتابت کی, کیونکہ پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, بعض اوقات اس میں کوئی چیز چھوٹ گئی, آپ لکھیں کوئی چیز کئی دفعہ نقل کریں تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہوگی وہ دوسروں میں نہیں ہوگی. مثلا فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کا لفظ نہیں، لیکن یہ صرف ایک نسخے میں ہے، باقی کسی نسخے میں ایسا نہیں، سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے. یا کہیں کوئی لفظ بڑھ گیا، مثلا اللہ کا لفظ دو دفعہ لکھا گیا باقی نسخوں میں نہیں، تو یہ کاتب کی غلطی تو ہے، لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں. اور یہ کیوں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اور اس کی کھلی دلیل ہے پچھلی صدی، اب تو اس صدی نہیں کہہ سکتے، پچھلے سال تک ہم کہتے تھے اس صدی کے شروع میں، پچھلی صدی میں اس کے ابتدائی سالوں میں یہ بات تحقیق اور انسانی کوشش کے بعد، اور وہ بھی مسلمانوں کی نہیں غیر مسلموں کی، یہ سامنے آئی کہ قرآن آج بھی ایک محفوظ کتاب ہے، جبکہ ان اہل کتاب نے اپنی کتاب بدل ڈالی. تو کتاب کی تبدیلی بدترین برائی ہے، بدترین، کیونکہ لوگوں پر اللہ کے دین کو اس طرح مشتبہ کرنے کا جرم صادر ہوتا ہے. پھر ان یہود کے اندر کچھ منافق بھی تھے، اب ان کی بات کی جا رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم کو بھی اسلام پسند آ گیا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے جب بعض بعض کو اکیلے میں ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم باتیں بتا رہے ہو ان کو جو اللہ نے تم پر کھول دی؟ وہ کون سی باتیں تھیں جو اللہ نے ان پہ کھولی تھی؟ ان میں سب سے بڑی ایک بات یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کی یہ اور یہ نشانیاں ہوں گی، اور وہ آخری نبی ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات انہوں نے بہت مشہور کر رکھی تھی. ان کے اپنے لوگوں کو تو خوب معلوم تھی، اور کچھ عربوں کو بھی معلوم تھی. تو یہ لوگ جب تنہائی میں آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ کیوں تم جب اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہو تو نبی کی سچائی کے بارے میں ان کو بتاتے ہو عربوں کو. قالوا اتحدثونہم، کیا تم وہ باتیں ان کو بتا رہے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پہ کھولی تھی، جو پیشن گوئی تمہارے لیے کی تھی. ایسا نہ کرو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، ورنہ کیا ہوگا، تمہارے رب کے پاس جا کر تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ ان کو پتا تھا اور انہوں نے حق چھپا دیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتا نہیں ہے، یہ یہود کی مت ماری گئی ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو سب جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو وہ چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود بھی بتا سکتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اس نے بتایا، قرآن میں آیا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ان کے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اللہ نے کھول دیا. اب دیکھیں کہ جس شخص کو دنیاوی مفادات اندھا کر دیں تو بعض اوقات وہ عقل کی سطح سے بھی گر جاتا ہے، سفہا میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسی حماقت کی باتیں کرنے لگتا ہے. جب یہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. وہ منہم، اور ان میں سے، امیون، ان پڑھ لوگ بھی ہیں. افتتمعون میں تو سب یہود اکٹھے شمار ہوئے، سب کی طرف اشارہ ہے. پھر ان کا ایک گروہ کیا کرتا ہے، منافقت کرتا ہے. ایک اور گروہ کیا کرتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا، عام بھولے بھالے لوگ، امی، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے. منہم امیون، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، بنی اسرائیل میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں. کن کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اللہ کے نزدیک ان پڑھ کون ہوتا ہے، جو اس کی کتاب نہ پڑھنا جانتا ہو. پڑھنے سے مرا صرف ریڈنگ نہیں، لا يعلمون الكتاب، کتاب کا علم نہ رکھتا ہو. ہمارے ہاں ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کی کسی اسکول میں نہ پڑھا ہو یا کوئی خاص ڈگری نہ لی ہو جس کی ہماری نگاہ میں بہت ویلیو ہو. حالانکہ بڑی سے بڑی ڈگری لے کر بھی آپ چائنا چلے جائیں تو وہاں کی سڑک پہ لکھا ہوا ایک سائن بورڈ نہیں آپ پڑھ سکتے. آپ تو بہت بڑے ڈگری ہولڈر ہیں. ہاں کوئی رینگلر کی ڈگری کیوں نہ رکھتا ہوں. رینگلر آپ کو اس دن بھی بتایا تھا 4 PhD پاکستان میں صرف ایک شخص کے پاس ہے یہ ڈگری. تو بڑے سے بڑا عالم علامہ جو دنیا کے علم میں خوب خوب ماہر ہو، جب کسی دوسرے ملک میں جائے گا تو ایک لائن نہ پڑھ سکے گا، سارا علم ختم. دنیا کے علم کی تو کوئی لمٹ نہیں. آپ کس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ میرے جیسا شخص چائنا جا کر ٹوٹلی ان پڑھ کہلائے گا کہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیا لکھا ہوا ہے؟ بالکل بلینک، اندھا بہرا، کچھ خبر نہیں، کچھ علم نہیں. لا یعلمون، اللہ کے ہاں لا یعلمون وہ نہیں جو کوئی خاص زبان نہیں جانتے یا کوئی خاص علم دنیا کا نہیں جانتے. لا یعلمون الکتاب وہ ہیں جو کتاب نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، قرآن کا علم نہیں رکھتے. اس پہ آپ ذرا پرکھیں اپنی قوم کو اور لٹریسی کا حال معلوم کریں. اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، یہی نہیں پتا وہ چاہتا کیا ہم سے، اسی کی کتاب نہیں معلوم. لا یعلمون الکتاب، اور جب کتاب نہیں جانتے تو کیا حال ہے؟ الا امانی، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، امانی، خواہشات، بس خواہشات پہ جی رہے ہیں. کیا خواہشات تھی؟ امانی چیزیں کیا تھی؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے ان کے اندر مشہور کر رکھی تھی، جو ان کے عوام نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھی تھی، جو عوام میں بڑی پاپولر ہو چکی تھی، سستی نجات کے مقدس نسخے، ایسے ٹونے ٹوٹکے جن کی برکت سے جنت حاصل ہو جائے، مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے. آج ہماری قوم کا بھی تو حال یہی ہے، قرآن نہیں جانتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جاننے کی کوئی کوشش ہے، کوئی سنجیدہ کوشش نہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیاوی علوم کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی جگہ ہیں، دیکھ کے ہیبت کھائیں آپ، بہترین انتظامات ہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں. جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا کراچی، جگہ نہیں ہے. ہے نا حیرت کی بات، کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے والوں کے لیے. خیر اللہ کی زمین تو وسیع ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو نجات کا راستہ قرآن کے اندر بتایا، عوام کو تو قرآن کا پتہ نہیں، علماء نے ان کو ایسے قصے سنا کے لوریاں دیں کہ سو چکے ہیں، نجات کے ایسے اسباب بتا دیے. علماء نہیں کہوں گی، لفظ بدل دیتی ہوں، کیونکہ علماء ایسا کام نہیں کرتے، یہ دین کے ان پڑھ ٹھیکیدار جنہوں نے دین کا نام استعمال کیا لیکن دین کا سطحی بیسک نالج بھی نہیں رکھتے، اور اس کے باوجود دین کے لیڈرز. یہ بات میں کیوں اتنے دعوے سے کہہ رہی ہوں؟ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے، دعویٰ اکیڈمی، اس نے چند سال پہلے ایک سروے کرایا تھا پاکستان کی مساجد کا. 1,20,000 مسجدوں کا سروے کیا گیا تھا کہ ان کے ائمہ کے دینی علم کا کیا عالم ہے، جو لوگ وہاں نماز پڑھاتے ہیں ان کا دینی علم کتنا ہے. تو 80% مساجد کے ائمہ نماز کا ترجمہ نہیں جانتے تھے، 80%. 100 میں سے 80 مسجدوں کے نمازیں پڑھانے والے یہ نہیں جانتے پڑھا کیا رہے ہیں. یہ حال ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی. ومنہم امیون، ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے کہ کتاب کیا کہتی ہے. نماز کا ترجمہ نہیں جانتے تو کتاب جانے، وہ تو بات ہی دور کی ہے. الا امانی، مگر آرزوئیں تمناؤں پہ جیتے ہیں، کس سے کہانیوں پہ جیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس بہت سے قصے گھڑے ہوئے ہیں جنت میں جانے کے۔ مثلا ایک قصہ جو مجھے کسی اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے سنایا، ایک رمضان میں مجھے کسی اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا۔ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، تو درس دینے کے بعد مختلف چیزوں پہ تبادلہ خیال ہوا، تو انہوں نے ایک قصہ سنایا جو انہوں نے کہیں سنا تھا کہ انہوں نے کہیں ایک دفعہ جمعے کا خطبہ سنا، جہاں ایک امام مسجد یہ کہہ رہے تھے، لوگوں کو خطبہ میں سنا رہے تھے کہانیاں، اور اس میں سے ایک کہانی یہ تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو حکہ پیش کریں گے، اور حکہ پیش کر کے انہیں باتوں میں لگا کے امت کو کہیں گے کہ اس حکے کی جو وہ پائپ ہے ادھے تھلو لنگ دے جاؤ۔ جی، یعنی خود اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور اللہ تعالیٰ حکہ پینے لگ جائیں گے۔ نعوذ باللہ، تو ہے اللہ کی شان میں گستاخی، دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان کہانیوں پہ۔ اور امت کو کیا کہیں گے، آن دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، یعنی انہیں اللہ کو باتوں میں لگا رکھا، تم چلو جنت میں چلتے جاؤ۔ جو مولوی حضرات یہ کہانیاں عوام کو سنائیں، پھر انہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی اور والدین کا حکم ماننے کی اور لوگوں سے بھلی بات کرنے کی اور کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنے کی۔ عوام بھی ان پڑھ، آئمہ بھی ان پڑھ، کتاب کو پتہ ہی نہیں کیا کہتی ہے، کہانیاں گھڑ رکھی ہیں نجات کی، وہ سناتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، اور ایسے ائمہ دین کے اوپر نذرانوں کی بارش کرتے ہیں کہ واہ کیا خوبصورت باتیں ہیں، نجات کے ایسے سستے نسخے، ایسی طلسماتی کہانیاں۔ اور اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کے بھی یہ جو سڑکوں پہ جو اشارے بند ہوتے ہیں نا، کتابیں بک رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں سے کئی کتابوں میں ایسی ایسی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، کبھی آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، فلاں وظیفہ پڑھ لیجئے جنت میں اتنے محل بن جائیں گے، فلاں کام کر لیجئے اتنی حوریں مل جائیں گی، اتنے فلاں اور فلاں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ بالکل من گھڑت بیس لیس کہانیاں، یہ پنسورا کے نام سے بھی جو کتاب ملتی ہے، اس کے شروع میں بھی سورتوں کے ایسی ایسی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں جو کسی صحیح حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں۔ یہ پڑھ لو تو یہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ بعض اوقات اسماء حسنا کے نیچے لکھا ہوتا ہے یہ اسم اتنی دفعہ پڑھو تو یہ کچھ مل جائے گا۔ بعض چیزیں دنیا کی لکھی ہوتی، چلے ٹھیک ہے کر دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بها، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اس کے ساتھ پکارو، اس کو پکار لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ نام اتنی دفعہ بس پڑھ لینے سے جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا قرآن میں کہ اور کوئی کام نہ کرو، بس چند ایک وظیفے دن رات پڑھتے رہو۔ اور کئی ایسی کہانیاں اگر آپ کے نوٹس میں بھی تو لا کے دکھا سکتے ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں دین میں، لیکن وہ بہت مشہور ہیں، لوگوں کے درمیان بہت پاپولر، اور لوگ اپنے دین کو بس انہی پہ بیس کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ تم ہمیں اتنی مشکلوں میں پھنساؤ گے، تو وہ جھوٹ ہے، وہ کیا غلط ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر میں پیر بن کے بیٹھ جاؤں لوگوں کو تعویذ بانٹنے کے لیے، تو یہ مجمع دگنا نہیں تگنا چگنا ہو جائے گا، بھاگے آئیں گے لوگ۔ آسان دین ہے، شارٹ کٹس ہیں، کوئی ذمہ داری، نہ زکات دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور فرض پورا کرنے کی، کوئی تکلیف اٹھانے کی، نہ دین سیکھنے کی، نہ سکھانے کی، نہ لوگوں کو بتانے کی، بس چند ایک تلسماتی کیوں ان کو کہہ رہی ہوں، کہ جیسے ایک میجک ورڈز ہوتے ہیں نا، کہ چند ایک میجک ورڈز لکھ دو، پڑھ لو، سیکھ لو، سکھا دو، اور دنیا کے بھی مسئلے حل اور آخرت کے بھی۔